ठीक है, लेकिन 1600 करोड़ थोड़ा सा छोटा कराना अच्छा, और मासी कहना उसको विफल कर दिया आज अपने बुलावा है, देखो मेरे घर पर बुलावा है, देखो भिजवा दीजिएगा, एक आप रख लीजिएगा। बाद में दे दीजिएगा, तो आ ही जाएंगे खटखटाया तो। نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم وأنتم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو، عزیزو، حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت مختصر مدت کے لیے بھیجا ہے اور مقصد صرف ایک ہی، بھائی باتیں نہ کرو، باتوں کی آواز مجھے نہیں چاہیے، ورنہ اب جاؤ اپنے گھر، باتیں نہیں کرنا ہے، مجلس ختم ہو جائے اس کے بعد بات کرو، کھیلو کودو جو دل چاہے کرو، دوران مجلس کھیل کود باتیں منع ہے، اس سے ہمارے مضمون میں خلل آتا ہے. جہاں آواز شروع ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو ہماری آواز نہیں جا رہی، یہاں میں زور زور سے بولوں تو ان کا بھی والیوم بڑھتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مختصر مدت کے لیے انسان کو بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے ذریعے اور اپنے رسول کے ذریعے یہ تنبیہ فرمائی ہے بوجہ محبت کے. اول تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر فرض نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کرنے سے بھی پہلے، انبیاء کو بھیجنے سے بھی پہلے، اس دنیا کی تخلیق سے بھی پہلے، انسان کی پیدائش سے بھی پہلے عالم ارواح میں ہم کو حاضر کیا، ہماری روحوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنی تجلیات سے مشرف فرمایا. ہاں، ایک بزرگ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ آج تک میرے کانوں میں وہ آواز گونج رہی ہے، الستو بربکم، جب اللہ نے ہماری روح سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو آواز آج بھی میرے کانوں میں بالکل تازہ ہے نا. تو یہ جس کا قلب بن جاتا ہے، پاک و صاف ہو جاتا ہے، تو وہ خزانہ جو اس کے قلب میں دفن ہے وہ ابھر کے باہر آ جاتا ہے. مثلا مٹی میں خزانہ کہیں دفن ہے تو مٹی کی کھدائی کرنی پڑتی ہے نا، ایسی تو نہیں ابلتا خزانہ، مٹی کی کھدائی کرتے ہیں پھر کہیں جا کے خزانہ برآمد ہوتا ہے. اور اسی پہ ایک بات یاد آئی کہ ایک شخص کو بہت تنگی پڑ گئی، فاقے اور قرضے ہو گئے، تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ یہاں سے کوئی 1000 میل کے فاصلے پر ایک سخی آدمی ہے، تو تم وہاں جا کے اپنی قسمت آزماؤ، اس کو جا کے اپنی پریشانی یا مسائل بتاؤ، تو ضرور تمہاری مدد کرے گا. تو اس نے رخت سفر باندھا اس امید پہ کہ وہاں جائیں گے کچھ پا لیں گے. تو بڑی مشکل سے سفر طے کرتا کرتا، دن رات ایک کرتا وہاں پہنچا، بڑی مشقت اٹھائی، لیکن جب وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ ابھی اون صاحب کا انتقال ہو گیا. بہت ہی پریشان ہوئے، بہت ہی رنجیدہ ہوئے، افسردہ ہوئے کہ یا اللہ، اتنا لمبا سفر کر کے میں آیا ہوں اور یہاں تو یہ معاملہ ہو گیا، ساری میری محنت اکارت گئی، پریشانی اور بڑھ گئی. تو بڑے افسردہ مایوس واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ان کو خواب آیا کہ اے شخص، یہ تیرے گھر کی فلاں فلاں دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے، اس کو کھود تو اس میں سے خزانہ مل جائے گا، تم کو مال اتنا مل جائے گا کہ تمہارا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور تم پھر خوب خوش باش خوشحال ہو جاؤ گے. جب بیدار ہوئے اور اس جگہ کو کھودا، وہاں پہنچ کر اپنے گھر پہنچ کر، تو واقعی اس میں خزانہ موجود تھا اور خوش ہو گئے. لیکن سوال کیا کہ یا اللہ، جب دینا ہی تھا مجھے تو یہیں پہ خواب دکھلا دیتے، یہیں پہ میں اتنی مشقت 1000 میل فاصلہ طے کر کے میں وہاں پہنچا، تو وہاں پہنچ کے جو ہے پھر واپس مایوس نامراد آیا، یہ خواب آپ پہلے ہی مجھے دکھلا دیتے، اتنا میں رو رہا تھا گڑ گڑا رہا تھا، تو یہ چیز مجھے پہلے ہی مل جاتی تو مجھے یہ دقت نہ ہوتی، مشقت نہ اٹھانی پڑتی. تو فرمایا کہ جب کوئی چیز دیتے ہیں تو مشقت اٹھاتا ہے پھر دیتے ہیں، مشقت اٹھا کے، ہے نا. تو یہی چیز ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ خزانہ جو دل میں دفن ہے اللہ کی محبت کا، کون سا خزانہ؟ وہی خزانہ جو روز یوم ارواح میں جب اللہ تعالی نے ہمیں جمع کیا عالم ارواح میں، اور وہاں ہم سے یہ وعدہ لیا. وعدہ کیا لیا؟ اللہ تعالی نے جب دکھلایا تو پہلے ہی، یعنی ان کی شان ربوبیت سے ہر روح پر یہ واضح، روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ اللہ تعالی ہی ہمارے رب ہیں. لہذا سب نے گواہی دی کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالی ہی ہمارے پالنے والے ہیں، اللہ تعالی ہی ہمیں نعمتیں دینے والے ہیں، اللہ تعالی ہی ہمیں زندگی دینے والے ہیں، اللہ تعالی ہی ہمیں تمام نعمتیں دینے والے ہیں. تو جب یہ معاملہ ہے تو، اور اللہ تعالی نے ہمیں تخلیق کیا، ساری کائنات کو تخلیق کیا. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی چیز کی ملکیت کا جب دعویٰ کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی دوسرا نہیں آتا دعویٰ کرنے کا کہ صاحب آپ کا دعویٰ غلط ہے، یہ چیز تو میں نے بنائی ہے، یہ چیز میری ہے، تو جب اس کو اس کے پاس کوئی مخالفت نہیں آتی ہے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی وہی اس کا مالک ہے. تو اللہ تعالی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ساری کائنات، سورج چاند ستارے پیدا کیے ہیں، تو ہے کوئی مائی کلال، نہ کوئی پہلے تھا نہ ہوگا، نہ آیا نہ ہوگا، کہ یہ جی سورج ہم نے پیدا کیا، چاند کوئی ہے؟ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ سب ہم نے پیدا کیا. تو معلوم ہوا کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہے، اور پھر انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا؟ ماں باپ کو تو اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ اگر اولاد معذور پیدا ہو تو اس کو بھی نہیں روک سکتا، صحیح سالم نہیں بنا سکتا، ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں، تو ہر ملک پر اس کے مالک کے تصرف کو اختیار ہوتا ہے، ہر ملک پر اس کے مالک کا تصرف ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے، جس طرح چاہے اس کو حکم دے، جو چاہے وہ کرے. تو ہم اپنے مالک نہیں ہیں، یہ پورے کے پورے ہم اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی، یہ صرف اور صرف محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام الہی بھی نازل فرمایا، پھر اپنے رسول بھی بھیجے کہ یہ میرے بندے جائیں گے اور دنیا میں پھنس جائیں گے، غافل ہو جائیں گے مجھ سے، تو پے در پے انبیاء علیہ السلام اور رسول اپنے بھیجے تاکہ امت کی ہدایت کا کام کرتے رہیں، اپنی امت کی، انسانیت کی ہدایت کا کام کرتے رہیں. تو یہ جو عنوان اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا تو یہ بھی بوجہ محبت کی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایسے لو کام کریں گے، بیکار تمہیں پیدا کر دیا ہے؟ کیا تم یہ اس خیال میں بیٹھے ہو کہ بس یوں ہی زندگی کھا رہے ہیں، ہگ رہے ہیں اور موت رہے ہیں، اور نہ خدا کو یاد کر رہے ہیں، مشکل سے وقت نکالتے ہیں نماز کا، مشکل سے وقت نکالتے ہیں ذکر و اذکار کا، اور کوئی کوشش اور جد و جہد بھی نہیں کرتے، تو کیا ہوگا کہ یوں ہی غفلت کی غفلت میں زندگی گزر جائے گی، اور خدا نخواستہ کتنا بڑا خسارہ ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے انعامات کے وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، نماز پڑھو گے تو یہ کریں گے، اور یہ دیں گے، محلات بنا دیں گے، اتنی نیکیاں دے دیں گے، اتنے باغات ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، تو خدا نخواستہ یہاں سے چلا جائے گا بیکار، تو کیا ملے گا اس کو، ہے نا. تو فرما رہے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم اس خیال میں بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کیا، فیکٹری بنانے کے لیے پیدا کیا، بنگلے خریدنے کے لیے پیدا کیا، یا تمہیں نوکریاں کرنے کے لیے پیدا کیا؟ نہیں، یہ تو وہی بقدر ضرورت معاش کے لیے تم کو دے دیا، کیونکہ پیٹ لگایا ہے ہم نے ساتھ، تو تم اس سے بقدر ضرورت روزی حاصل کرو۔ اب بقدر ضرورت سے بڑھتے 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 اس قدر معاملہ آگے بڑھ گیا کہ انسان کو اللہ کی یاد کی فرصت ہی نہیں رہی۔ اور فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم اس خیال میں بیٹھے ہو کہ تم ہمارے پاس لوٹو گے نہیں کیا، تمہیں واپس نہیں آنا ہے ہمارے پاس، ضرور آنا ہے واپس۔ یہ بھی تنبیہ کا ایک عنوان ہے جو محبت سے بھرا ہوا ہے، تاکہ میرے بندے غافل نہ ہو جائیں، اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں، ہے نا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو تابع کر لیا اپنے، ہے نا، اور وعوامل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی تیاری میں لگا رہا، ہے نا، عمل کرتا رہا، کہ اس کو معلوم ہے کہ دنیا ایک دن چھوٹ جانی ہے۔ ہر آدمی جو دنیا میں آتا ہے اتنی محنت کرتا ہے دنیا کے پیچھے کہ بھائی ذرا یہ بنا لیں پھر ہم فارغ ہو جائیں گے، یہ بنا لیں پھر ہم فارغ ہو جائیں گے، ذرا آل و اولاد کے لیے ذرا اسٹیٹس بنا لیں، ذرا اسٹیبل ہو جائے، ذرا ان کے کچھ جائیداد بن جائے، ذرا ان کے کچھ مال و دولت اکٹھا کر دیں، پھر ہم جو ہے چلو اللہ کو یاد کر لیں گے۔ تو زندگی بھر وہ اسی دھن میں رہتے ہیں کہ ہمارے آل و اولاد، رشتے دار، بھائی بہن وغیرہ کا کچھ جمع ہو جائے دنیا میں، تاکہ وہ آرام سے زندگی گزار سکیں۔ خود تکلیف اٹھاتے ہیں، خود جو ہے مشقت اٹھاتے ہیں کہ بھائی چلو ہماری خیر ہے، ہمارے بچے ذرا آرام سے رہیں۔ اب ان کے جو بچے آتے ہیں وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ بھائی ذرا ہم اپنے بچوں کے لیے کر دیں، اور ہماری تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ مال جمع کر دیں، بچوں کے لیے کچھ پراپرٹی جمع کر لیں، بچوں کے لیے ذرا کچھ ان کے پڑھائی لکھائی کا زیادہ اچھا انتظام کر جائیں، تو ہماری تو خیر ہے۔ پھر ان کی اولاد آتی ہے، وہ بڑی ہوتی ہے، وہ بھی یہی سوچتی ہیں۔ تو ہر انسان دنیا ہی میں اپنی زندگی کو فنا کرتا رہتا ہے، اپنی زندگی کے اوقات جو قیمتی لمحات ہیں اس کو فنا کرتا رہتا ہے، اور حقیقی دولت سے محروم رہتا ہے، حقیقی دولت سے وہ محروم رہتا ہے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک حقیقی زندگی آنے والی ہے جو اس دنیا سے بالکل ٹھوس ہے، یہ تو سایہ ہی ہے، اس دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کی کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص ایک سمندر کے اندر انگلی ڈالے یا دریا میں انگلی ڈالے، پھر اس کو نکالے اور دیکھے کہ اس کی انگلی میں کیا لگ کے آیا، ہے نا، تو جتنا اس کی انگلی نے انگلی میں پانی لگا ہے، اس کو اس سمندر سے کیا مناسبت ہو سکتی ہے بھلا، کیا مناسبت ہو سکتی ہے سمندر کے آگے انگلی کے پانی کی؟ تو اتنی بھی مناسبت آخرت کی زندگی سے دنیا کی زندگی کو نہیں ہے۔ ہاں، قل ہی متاع الدنیا الا قلیل، ہے نا، کہ بالکل یہ بہت ہی قلیل ہے، اس نے یعنی جس کو نیگلیجبل کہتے ہیں، نیگلیجبل بالکل ہی، یعنی اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اور بھی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا ہے کہ دنیا کی حقیقت اللہ تعالی کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالی کافروں کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتے، اتنی بے حقیقت دنیا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے ایمان کا خطرہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کے چھتوں کو، بنگلوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے۔ یہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی محبت کا معاملہ ہے کہ یہ بندے سونے چاندی کی چمک دمک دیکھ کے بالکل ہی مجھے کھو بیٹھیں گے، مجھ سے غافل ہو جائیں گے، بالکل ہی یعنی اپنا کیا کہتے ہیں کہ بیڑا غرق ہو جائے گا ان کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے مال و دولت پہ ان کو اکتفا کیا کہ ان کو دے دیا۔ فرمایا کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی اور مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کہ دوستوں کو قیمتی چیز دی جاتی ہے، تو اگر قیمتی دنیا ہوتی تو یقیناً مسلمان کے پاس مال و دولت کے انبار لگے ہوتے ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ یہ مال و دولت کی کچھ بھی تو حقیقت نہیں ہے، مٹی ہو جانے والے ہیں، جس کے پیچھے انسان دن رات جو ہے محنت میں مشقت میں لگا رہتا ہے، اپنے اوقات کو اس میں لگاتا ہے. بھائی کام کاج کاروبار منع تو نہیں ہے، کمائیے اچھا کمائیے، لیکن اپنے اوقات کو اللہ کی یاد کے لیے جس نے فارغ نہ رکھا، دن رات اسی میں لگا رہا، نہ نیک صحبتوں کا اہتمام، نہ نمازوں کا وہ اہتمام، نہ ان نماز کے مسائل کو سیکھا. آج ہم نے بہشتی زیور میں یہ پڑھا کہ جو عمل فرض ہوتا ہے تو اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. مثلا نماز ہے، نماز فرض ہے، تو نماز کے مسائل کو معلوم کرنا یہ بھی فرض ہے. وہ ہے نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. تو اس کی یہ تشریح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ جو عبادت فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، جو عبادت واجب ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہے، جو عبادت سنت ہے اس کا علم حاصل کرنا سنت ہے. اور سنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. احادیث مبارکہ میں تشریح میں لکھا ہے کہ جو شخص اصرار کے ساتھ سنتوں کو ترک کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اصرار کے ساتھ سنتوں کو ترک کرنا، جان بوجھ کر ترک کرنا جو سنت موقعہ ہے. تو اس طرح سے یہ علم جو ہے فرض ہو گیا. اب رہا کہ درس نظامی پورا عالم بننا، ہاں البتہ وہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. ایک علاقے میں، ایک محلے کے اندر ایک دو عالم ہو گئے اور جن سے مسئلہ پوچھا جا سکے، اور جن سے جو ہے جو مسلمان اسلام دشمن جو ہیں ان کی تمیز ہو سکے، ان سے پوچھ سکے ہم مسائل، تو یہ فرض کفایہ ہو گیا. دو چار عالم ہو گئے محلے شہر میں قصبے میں، تو ان سے استفادہ کیا جا سکے، تو وہ پورے لوگوں کی طرف سے، سب آبادی کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے. ہاں اگر ایک نے بھی نہ کیا، کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر سب گناہگار ہوں گے. فرض کفایہ یہ ہے. تو یہ علم حاصل کرنے کی بھی اس کو فرصت نہیں ہے، سنتوں کی کوئی فرصت نہیں ہے، اور جیسی تیسی اس نے نماز پڑھ لی، تجوید اس کی ٹھیک نہیں ہے. قرآن شریف سنا تو معلوم ہوا ایک رکوع کے اندر 20-20 غلطیاں ہیں، اور نہ مخارج صحیح ہیں اور نہ ہی جو ہے اس کے معاملات صحیح ہیں. معاملات اگر کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار کا علم حاصل کرنا کہ کیا کیا چیز اللہ نے حرام فرمائی ہے، کیا شرائط ہیں تجارت کی، کیا شرائط ہیں نوکری کی، یہ علم حاصل کرنا اس کے اوپر فرض ہو گیا. تو اس طرح سے جس شخص کے پاس اتنی فرصت نہ ہو، دن رات جو ہے وہ دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے، اور اچھے سے اچھے کھانے پینے میں لگا ہوا ہے، اور پھر انسان کے محابیب بھی ہوتے ہیں، محابیب اربع خاص طور سے، مال کا عشق، مال کا محبوب، بنگلوں کا محبوب، کپڑوں کا محبوب، کھانے پینے کا محبوب، حسینوں کا محبوب. کوئی ایک لسٹ، ایک معمولی چیز تھوڑی ہے، ایک لسٹ ہے. کسی کو کسی چیز کا جنون ہے، کسی کو کسی چیز کا جنون ہے، کسی کو کچھ کا جنون ہے. تو یہ جو محابیب ہیں، محبوب کی جمع محابیب، انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بالکل بند باندھ کے رکھا ہوا ہے، بند ہے. اور کیا وجہ ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جس شخص نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اسے فرصت ہی نہیں ہے، اسے اچھے کپڑے چاہیے، اس کے لیے وہ 6 گھنٹے بھی بازار میں صرف کر دے، اسے اچھی گاڑی چاہیے، اس کے لیے وہ دن رات ایک کر دے، اس کو اچھی نوکری چاہیے، اس کے لیے دن رات ایک کر دے، اس کو کوئی مال و دولت چاہیے، کسی قسم کی چیز چاہیے دنیاوی، تو اس کے لیے رات دن ایک کر دے. تو کیا مطلب ہے کہ اس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، خدا تعالیٰ کو وہ بھول گیا ہے اور اپنے نفس کو اس نے معبود بنا لیا ہے. اسی لیے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت، کہ عقل مند تو وہ ہے جو آخرت کی کمائی کرنے میں لگا ہوا ہے، جلدی جلدی سمیٹ رہا ہے، مال بھی دین پر خرچ کر رہا ہے، نیک صحبتیں بھی اٹھا رہا ہے، اور جو ہے نمازوں میں بھی خوب خشوع خضوع کر رہا ہے، ان کے مسائل کو بھی معلوم کر رہا ہے، سنتوں کا علم بھی معلوم حاصل کر رہا ہے، ذکر و اذکار بھی دم بدم، ہر لمحہ اس کو خدا کی یاد سے فرصت نہ ہو. ہاں تو بات تو بس یہ ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے جس کو خدا کی یاد سے فرصت نہ ہو. ہمیں دنیا سے فرصت نہیں ہے، مگر کامیاب اور عقل مند وہ ہے جس کو خدا کی یاد سے فرصت نہ ہو. دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کیسے عقل مند تھے، دنیا کے عقل مند ترین وہ لوگ تھے کہ وہ ایسا ان کا حال ہو گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی یاد سے ان کو کوئی چیز غافل نہ کرتی تھی. رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے محبوب ایسے ہیں، ایسے میرے عاشق ہیں کہ ان کو نہ تجارت مجھ سے غافل کرتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز، کوئی دنیا کی کوئی چیز ان کو مجھ سے غافل کرنے والی نہیں ہے، نہ مال و اولاد، نہ بیوی، نہ حسین لڑکیاں، نہ یہ دنیا کے مال و دولت، نہ بنگلے، نہ گاڑیاں. یہ ہر وقت مجھے یاد رکھتے ہیں کہ مال اونٹوں پر لد رہا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پھیلا رہے ہیں. ان کا مال لد رہا ہے، ہم جیسا ہو تو بھائی ایک ایک پن کو دیکھ بھال کرے گا کہ بھائی ہماری کوئی کیل نہ رہ جائے کوئی، یا نہیں، ان کو تو فرصت ہی نہیں. یہ ہے کامیاب زندگی کہ جس کو خدا تعالیٰ کی یاد سے فرصت نہ ہو. اور صحابہ ایسے بھی صاحب حال گزرے ہیں کہ وہ ایک صحابی ستو پھانک رہے تھے، جو گیہوں کا، بھنی ہوئی گیہوں کا پسا ہوا گویا آٹا کی طرح ہوتا ہے، بھنا ہوا ہوتا ہے، اس کو پانی میں گھولتے ہیں، ٹھنڈے پانی کے اندر چینی برف ڈال کے پیتے ہیں. تو وہ خشک ستو پھانک رہے تھے اور اوپر سے پانی پی رہے تھے. کسی نے کہا کہ اللہ نے آپ کو مال بھی دیا ہے تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کھائیے پیجیے اچھی طرح سے، یہ ستو کیوں پھانکتے رہتے ہیں ہر وقت صبح شام ایک ہی کام. کہا کہ بھائی روٹی کھانا کھانے میں جتنا وقت صرف ہوتا ہے اتنی دیر میں اللہ کو کتنا یاد کر لوں گا، ہاں اس میں میرے کھانے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے، میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہوں، میری زبان جو ہے وہ چبانے میں لگ جاتی ہے، ذکر اللہ سے الگ ہو جاتا ہے معاملہ. ایسے بھی صاحب حال گزرے ہیں، ایسے بھی عاشق اللہ کے گزرے ہیں کہ کہتے ہیں کہ الہ الا تطیب الدنیا الا بذکر اللہ، کہ اللہ دنیا ہمیں خوش نہیں آتی بغیر آپ کے ذکر کے، آپ کی یاد کے بغیر ہمیں ہمارا دنیا میں جی ہی نہیں لگتا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی یاد کی ایسی توفیق نصیب فرما دے اور دنیا کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اس عقل کی آنکھ سے اگر ہم دیکھیں، دل کی آنکھ سے دیکھیں، تو جو چیز چھوٹ جانے والی ہے، جس کو زبان سے تو ہم اقرار کرتے ہی ہیں کہ بھائی یہاں ایک دن جانا ہے، مرنا ہے، تو جب یہ سب بات ہے تو پھر ہماری آنکھیں کیوں نہیں کھلتی، کیوں ہم اس وقت کی تیاری نہیں کرتے بھائی، ہاں، اور کیوں ہم بیوقوفوں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھانا چاہتے ہیں، کیوں ہم بیوقوفوں کے رجسٹر میں؟ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا. اس کے اپنی خواہشات کی پوری کرنے سے فرصت ہی نہیں ہے، جس چیز کو چھوڑ کر جانا ہے اسی چیز پر اس نے فرض کیا ہوا ہے کہ ساری زندگی اپنا خون ہی اس میں نچوڑ کے لگا دوں گا، ہے نا، اور میں کچھ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر جاؤں، یہ کر جاؤں، وہ کر جاؤں، بتا دیا زندگی بھر، یعنی سارے پوری تاریخ کے اندر یہی معاملہ رہا ہر انسان کے ساتھ، جو دنیا دار رہا ہر انسان کے ساتھ یہی معاملہ رہا کہ وہ ہمیشہ اپنی آل و اولاد کے لیے قربانیاں مجاہدہ کرتا آیا، پھر اس کی آل اولاد اپنی پایا تو کچھ بھی نہیں، لے کے تو ساتھ کچھ بھی نہیں گئے، کچھ بھی نہیں گئے بھائی، وہ بھی پریشان رہے، اولاد پھر پریشان رہی، اولاد کی اولاد پریشان رہی، اولاد کی اولاد پریشان رہی، باپ دادا، سگڑ دادا، پگڑ دادا، سب اسی دھن میں لگے ہوئے ہیں جو دنیا دار ہیں، ہے نا. تو عقل مند وہ ہے کہ جو موت کے بعد کی تیاری کرتا رہتا ہے، دنیا پر بقدر ضرورت اکتفا کرے، روٹی مل جائے، کپڑا مل جائے اور مکان مل جائے. واقعات بھرے پڑے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نعمت کا اللہ کے ہاں سوال ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چند کھجوریں اور زمزم یا پانی ہمارے خوراک ہے، اور کندھوں پر ہمارے ہر وقت تلوار رہتی ہے، یعنی کہ چین سے ہم کھجور بھی نہیں کھا پاتے، ابھی تھوڑا پیٹ بھرا، اعلان ہوا کہ فلاں جگہ جہاد، ابھی پیٹ تھوڑا سا کچھ کھایا پیا، دیکھا فلاں جگہ جہاد، اور کئی کئی روز کے فاقے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو کر گھر سے نکلے، کئی روز سے فاقہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو بے چین ہو گئے پھر آخرکار، اور مسجد نبوی شریف کی طرف چلے. وہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا آپ کیسے؟ انہوں نے کہا بھائی میں کئی روز سے فاقے سے ہوں، آج آخر بے چین ہو کر جو ہے میں یہاں نکلا ہوں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی میرا بھی یہی معاملہ ہے، کئی روز سے فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو فرمایا کہ تم دونوں یہاں کیسے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ کئی روز کا فاقہ ہے، ان کے خیال میں یہ ہوگا کہ ہم کتنے مصیبت زدہ ہیں. تو سردار الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی یہی حال ہے، کئی روز سے مجھے بھی فاقہ ہے. پھر یہ تینوں حضرات چلے اور حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر تشریف لے گئے. تو ان کے وہ خود گھر پر موجود نہیں تھے لیکن ان کے گھر والی تھیں، تو انہوں نے فوراً ان کا استقبال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بہت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ بٹھایا اور عرض کیا کہ ابھی آتے ہیں، کسی کام سے گئے ہیں. تو جیسے ہی وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے باغ سے ایک کھجور کا بڑا خوشہ لے کر حاضر ہوئے، کچھ پکی تھیں اس میں کچھ کچی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ ساری پکی توڑ لیتے، کیوں کچی آپ نے توڑی؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ کچی اس لیے کہ کبھی کچی پسند آتی ہے، کبھی پکی پسند آتی ہے، جو آپ پسند فرمائیں گے وہ نوش جان فرمائیے. پھر فوراً ایک بکری کا بچہ یا بکری ذبح کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. تو یہ حال ہمارے اصحاب کا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور گھر کا یہ عالم تھا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت لیٹی ہوئی آرام فرما رہی ہوتی تھیں، تو اتنی جگہ نہ تھی گھر میں، تو آپ جب سجدے میں سر رکھتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر مبارک کو ٹھوکا دیتے، وہ سمیٹ لیتی. اتنا چھوٹا سا سردار الانبیاء کا یہ گھر تھا. اور اس گھر کی کیا اوقات تھی کہ اس کے اندر چند کھجور کی چھال بھرے، ایک دو چمڑے کی کھا لیں اور بوریا آرام کے لیے، یہ تو اوقات تھی گھر کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ہر نعمت کا سوال ہوگا. ہاں تو صحابہ نے جب یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہم تھوڑی سی کھجوریں کھا لیتے ہیں اور تلواریں، کیا ہم سے بھی سوال ہوگا؟ تو فرمایا کہ بھائی اللہ کا شکر خوب ادا کیا کرو، یہ اس کا نعمتوں کے سوال سے اللہ تعالیٰ سوال سے حفاظت فرمائیں گے. تو یہ عالم ہے ہم لوگوں کا کہ ہمارے سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں دین پھیلایا، کیسی کیسی تکالیف اٹھائی. اور ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک شخص نابینا اور اس کے کب بھی نکلا ہوا تھا، اور بھی کوئی ایک تیسرا مرض تھا جو مجھے یاد نہیں، تین مرض تھے اس کو مہلک اس شخص کو. تو آپ نے پلٹ کر اصحاب سے پوچھا کہ آپ کو اس شخص میں کوئی نعمت نظر بھی آ رہی ہے، یعنی اندھا بھی ہے، بیچارہ کبڑا بھی ہے، اور بھی کوئی مہلک مرض اس کا بتایا کہ یہ بھی تھا اس کو. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو بیچارہ ختم ہی ہے بالکل، یعنی ایسی حالت معلوم ہو رہی تھی کہ گویا مردے سے بھی بدتر ہو نعوذ باللہ. لیکن فرمایا کہ کیا دیکھو اس کو پیشاب نہیں ہوتا آسانی سے. او ہو بتائی کس قدر نعمت ہے، ہم تو اس قدر ناشکرے ہیں کہ آپ سر سے لے کر پیر تک نعمتوں کی بارش ہے اور نعمتوں کی برسات ہے، کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں پھر بھی ناشکری، پھر بھی جو ہے یہ نہیں ہے ہمارے پاس، وہ نہیں ہے، ذرا یہ ہو جائے ذرا وہ ہو جائے، پھر اسی میں دنیا تمام ہو جاتی ہے. زندگی جو آخرت کمانے کے لیے ہم کو عطا ہوئی وہ سب کی سب اس کے اندر فنا ہو رہی ہے. اور تو اور فضول کام، یہ جو موبائل جب سے آیا ہے یہ تو یعنی کیا سینما کا باپ ہے یہ، بلکہ دادا ہے، اس نے تو گھر گھر آگ لگا دی اور گھر گھر کے اندر زنا ہو رہا ہے، کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی سائٹ کھولو تو شاید ہی کوئی سائٹ محفوظ ہو کہ اس کے اندر گندی تصویریں نہ آئیں. اچانک سے ہم نے سنا ہے کہ اس کے اندر اچانک سے چیز آ جاتی ہے، اور اب تو کسی نے بتایا ہم کو کہ اس میں ایسا وہ اوپر وہ کھڑکی کھل جاتی ہے ونڈو کہ وہ آوا، اس میں پہلے تو آتا تھا کہ کراس کر دو تو وہ غائب ہو جائے، اب وہ بھی نہیں ہے، ہٹا رہے وہ ہٹ نہیں رہے، ننگی تصویر ہے، گندی تصویر ہے، کافروں کی تصویریں، کافروں کے طور طریقے اور کافروں کے کھانے پینے کی چیزیں سیکھنا اور یہ کھانے کی پکانے کی ترکیبیں سیکھنے کے بہانے، فیشن ڈیزائننگ کے بہانے، ذرا چلو لاؤ جولری دیکھ لیں کیسی ہے، آج کل کیا چل رہا ہے، اور تو میں 50 سہیلیاں 50 دوست، تو بھائی تو کیا پہن رہے گا ہم کیا پہنیں گے اور یہ اس کے ساتھ کیسا اچھا لگے گا، یہ کس قدر غفلت کی باتیں ہیں میرے دوست، کیسی غفلت کی ہماری زندگی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہم کو پیدا کیا؟ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، افا حسبتم انما خلقناکم و وَأَنَّكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا کیوں خیال کیے بیٹھے ہو ایسا، کیا ہم نے تمہیں ایسی یوں ہی ان فضول کاموں کے لیے بھیجا ہے؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر کھانا پینا اور ہگنا متنا ہی ہمارا مقصد ہوتا تو ہم سے زیادہ کامیاب تو پھر وہ جانور ہے ہاتھی، وہ سب سے زیادہ کھاتا ہے، سب سے زیادہ ہگتا ہے۔ اسی پہ یاد آیا، حضرت نے قصہ بیان کیا کہ ایک بادشاہ نے میراثی جو ناچ گانا کرتے ہیں اور تبلے بجا کے تالیاں بجا کے پیسہ وصول کرتے ہیں، کماتے ہیں، کبھی ملتا ہے کبھی فاقہ ہوتا ہے، کبھی ملتا ہے کبھی فاقہ ہوتا ہے، ان کو ہے یہ حرام کام، تو حرام کام میں برکت کہاں ہوتی ہے؟ تو بہرحال بادشاہ نے ان کے ناچ گانے سے خوش ہو کے ان کو ایک ہاتھی، شاہی ہاتھی انعام میں دے دیا، اور بڑے خوش خوش تالیاں پیٹتے ہوئے لے گئے اس کو۔ جب اس نے پہلا کھانا کھایا تو ان کا پیٹ جو ہے گڑبڑ ہونے لگا کہ یہ تو اتنا کھا گیا کہ ہمارے تو پورا راشن ہمارا ہی کھا گیا ہے سارا۔ صبح کو پھر اس کو بھوک لگی ہاتھی کو، اس نے گودم مچانا شروع کیا کہ کھانا لاؤ۔ اب انہوں نے بڑے بوڑھوں سے اپنے مشورہ کیا، تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی تم ہاتھی کو بازار کے اندر کھلا ہکا دو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، بعد ہاتھی کو باہر نکالا اور تالیاں پیٹ کے شور مچا کے اس کو باہر نکالا۔ اب ہاتھی جو ہے کبھی ادھر جا کے توڑ پھوڑ کر رہا ہے، کبھی ادھر جا کے تباہی بربادی پھیلا رہا ہے۔ یہ شور ہوا ہونے لگا تو بادشاہ کو خبر ہوئی کہ پوچھا کیا معاملہ ہے، کہا کہ جو کل آپ نے ہاتھی انعام دیا تھا میراثیوں کو، تو آگے آگے وہ ہاتھی ہے، پیچھے پیچھے وہ میراثی ہیں۔ تو کہا بھائی بلاؤ ان کو کہ یہ کیا تماشا ہے، کیا ظلم ہے یہ۔ تو حاضر کیا گیا ان کو، تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ حضور آپ نے ہاتھی انعام دیا، ہم پہ بڑا کرم کیا آپ نے، لیکن اب یہ کھائے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ تو ہم نے کہا جو ہم کام کرتے ہیں تو بھی وہی کام کر، تو بھی وہی کام کر کے کما، تو لہٰذا ہم نے اس کو چھوڑ دیا کہ بھائی یہ بھی اپنی روٹی خود کمائے۔ تو یہ معاملہ ہوا، تو ہاتھی پھر زیادہ کامیاب ہوا نا۔ تو یہ نہیں ہے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عظیم الشان مقصد کے لیے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ کوئی انسان پانچ سوال سے خالی نہیں جائے گا قیامت کے دن، کہ تم کو زندگی دی تھی کہاں خرچ کی، تم کو صحت دی تھی کہاں خرچ کی، جوانی دی تھی کہاں خرچ کی، مال دیا تھا کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ پانچ سوال سے کوئی شخص خالی نہ گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے سوال سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، سوال سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے دوستو، یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، ہر ہر نعمت پر سوال ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مالدار آدمی سے پانچ پانچ سو برس پہلے ایک فقیر آدمی جنت میں چلا جائے گا۔ یہ پانچ سو برس یہاں والے پانچ سو برس نہیں ہے میرے دوستو، وہ وہاں کے دن جو ہے ایک ایک ہزار برس کا دن، ایک ایک بڑا ہزار برس کا ایک برس ہوگا۔ تو فرمایا کہ پانچ سو برس پہلے جو کم سے کم مال والا ہوگا وہ اتنا ہی جلدی جنت میں جائے گا۔ ذرا ہم سوچے تو صحیح کہ ہم کن خیالوں میں بیٹھے ہیں، کس چکر میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور اتنی آسان اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ رکھا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا میرے دوستو بہت ہی آسان ہے۔ میرے حضرت فرماتے تھے کہ کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، لیکن دل میں یار ہو، اور فرماتے تھے کہ آسمانوں پر جھولو لیکن خدا کو نہ بھولو۔ بھائی جو ایک اعتدال کے ساتھ محنت کرو، حدیث پاک میں اجملو فی الطلب وتوکلوا علیہ، کہ کمانے کے اندر اختصار کرو، اپنے وقت کو بچاؤ، اپنی صحت کو بچاؤ، اپنی زندگی کو بچاؤ، اپنے اوقات کو بچاؤ، اور خدا کی یاد میں زیادہ صرف کرو، اجمال اختیار کرو کہ تھوڑی بہت محنت کر لی، اس سے جو روٹی روزی حاصل ہوئی وہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کی مہربانی۔ فرمایا کہ ھذا زمان السکوت و ملازمت البیوت والقناعۃ بالقوت، کہ یہ زمانہ، یہ آج سے پانچ چھ سو برس پہلے کے تابعی ہیں، ایک تابعی ہیں ان کا قول ہے اس سے بھی پہلے کا، کہ ھذا زمان السکوت، کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں خاموشی اختیار کرو، کسی کے جھگڑے میں ٹانگ نہ لگاؤ اور اس کے معاملے میں مت بولو، خاموش رہو زیادہ، اور اپنی زبان کو کم سے کم استعمال کرو۔ ھذا زمان السکوت و ملازمت البیوت، کہ اپنے گھروں سے چپکے رہو، ہے نا، اپنے گھروں سے چپکے رہو، کہ باہر نکلنا فتنہ ہی فتنہ ہے، بدنگاہی ہو رہی ہے، فضول باتیں ہو رہی ہیں، اور فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، فضول شاپنگ ہو رہی ہے، مہنگے مہنگے کھانے کھا رہے ہیں، غریب کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور ہزاروں ہزاروں روپے کا کھانے کا بل بن رہا ہے، مسجد میں لگانے کے ہاتھ تنگ معلوم ہو رہا ہے، اور کھانوں کے اندر اور کپڑوں کے اندر ایک ایک لاکھ کی شاپنگ ہو جائے، 50,000 کی شاپنگ ہو جائے، جس کی جیسی استطاعت ہے، استعداد ہے، وہ پورے پورے خرچ کرنے کو تیار ہے، لیکن دین کے کام میں لگانے کے لیے، ارے بھائی آج کل ذرا، ہمارے حضرت فرماتے تھے کڑکی ہے کڑکی ہے، مہمان لوگ ہی کہتے ہیں کہ کڑکی ہے، تو حضرت نے اس کی تشریح بھی فرمائی، کڑکی کا کیا مطلب ہے، مہمان کیوں کہتا ہے کڑکی ہے، تو فرماتے ہیں کہ جیسے وہ مرغی کڑک ہو جاتی ہے، انڈے نہیں دیتی، تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ کڑکی ہے، یعنی آج کل مرغی انڈے نہیں دے رہی، آج کل ہماری کمائی نہیں ہو رہی، کڑکی ہے، تو دین کے کام میں لگانے کے لیے وہ کڑکی کڑکی ہے، اور گھر کے اندر خرچے دیکھو تو 10-10, 20-20 ہزار روپے روز کا خرچہ ہے، روز کا، کسی کا 5,000، کسی کا 10,000 روپے روز کا، لیکن کہو بھائی ذرا مسجد میں صفوں کی ضرورت ہے، مسجد میں تعمیر کی ضرورت ہے، تو تھوڑا سا چلو دے بھی دیا، لیکن دل کھول کے نہ دیا، دل تنگ ہے، تو بہرحال اگر دل تنگ بھی ہے، لیکن اگر اس نے عقل مندی سے کچھ پیسہ لگا دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی کیا مہربانی ہے کہ دل تنگ ہونے پر خرچ کرنے پہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اجر دے دیتے ہیں. عجیب عجیب معاملے ہیں اللہ کے، کہ دل تنگ ہو رہا ہے، مثلا زکات دینے میں دل تنگ ہو رہا ہے، لیکن عقل استعمال کرتا ہے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے اور یہ تو دینا ضروری ہے، جب وہ نکال کے دیتا ہے تو اس کا دل چل نہیں ہو رہا ہے کہ مال ہاتھ سے جا رہا ہے، حالانکہ یہ نہیں سوچتا کہ جس نے 1,00,000 دیا ہے اس میں سے 2,500 اللہ تعالیٰ کے راستے میں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو جس نے 97,500 جو بچ گیا وہ تیرے باپ نے دیا تھا، وہ بھی تو اللہ ہی نے دیا ہے نا، اس میں سے اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں 2.5%. تو جو دل تنگ ہونے کے باوجود خرچ کر رہا ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس سے دگنا اجر بلکہ اور بھی زیادہ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ فرض ہے زکات، ہے نا. تو اسی طرح سے جو عمل آپ نماز ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا، ارے ابھی پڑھتے ہیں، ذرا ٹھہر کے پڑھتے ہیں، اجر کھو رہا ہے، نقصان پہ نقصان ہے، سستی، نماز میں سستی کے اندر تو وعید بھی ہے کہ جو شخص نماز میں سستی کرے گا اس کو بڑا زبردست گناہ کی وعید ہے، زبردست دوزخ کی وعید ہے میرے دوستو. اب جو ہے دیر کر کے پڑھنا کس قدر نقصان دہ ہے، تو آپ دل نہیں کر رہا، لیکن بھائی وقت داخل ہو گیا، دیکھا بھائی اب تو نماز کا وقت ہو گیا، دل لگے نہ لگے چھوڑ چھاڑ کے بھائی کھڑے ہو گئے، وضو کر لیا، جلدی سے اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، کیونکہ دل لگنا اختیار میں نہیں، لگانا تو اختیار میں ہے، اب دل لگا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ تو ہو کسی بھی حال میں، مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا. ہمارا کام تو یہی ہے، اختیار سے وضو کر لیا، وضو کا اختیار ہے کہ نہیں، نماز پڑھنے کا اختیار ہے کہ نہیں، ہاں اب دل اختیار میں نہیں ہے، تو اس کو لگنے کے مکلف ہم نہیں ہیں، لگانے کے مکلف ہیں. تو یہ ہے شخص وہ کہ جس کو عقل مند کہا گیا ہے، اور جو بیوقوف ہے، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اپنی خواہشات کے تابع ہوا ہوا ہے نفس، کہ یہ کر لیا وہ کر لیا، اور کہتے ہیں دیکھی جائے گی، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، تو بھائی اللہ تعالیٰ قہار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جبار بھی ہیں، انتقام لینے والے بھی ہیں، شدید سزا عذاب دینے والے بھی ہیں، یہ صفات بھی تو ہیں، ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نہیں فرمایا کہ جو تم لوگ کوتاہی کرو گے، گناہ کرو گے اور اصرار کرو گے تو پھر ہم جو ہے تم کو عذاب دیں گے، تم کو اس کی سزا دیں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ یہ وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں، جہاں ترغیب فرمائی ہے وہاں ترہیب بھی فرمائی ہے، ڈرایا بھی ہے کہ وما ارسلنا کا الا وما ارسلنا کا بشیرا و نذیرا والی آیت، کوئی سی بھی ہے، وما ارسلنا کا الا مبشرا و نذیرا، کہ ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بھی بنا کے بھیجا ہے لیکن ڈرانے والا بھی تو ہے نا، یہی تو نہیں نا. تو دونوں چیزوں کو سوچو. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے، محبت کا حق ہے، اور گناہ سے بچنا اللہ کی عظمت کا حق ہے. تو دونوں حق ادا کرو گے تبھی تو کام بنے گا بھائی. پلس کے ساتھ جب تک مائنس نہ ہوگا تو کہے کہ بھائی نیگیٹو تو نیگیٹو ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، تو کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر کام کیسے بنے گا، بجلی کیسے روشن ہوگی، نظام زندگی درہم برہم ہو جائے گا. اب ساری کائنات میں صرف مرد ہی مرد ہو، عورت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، کچھ بھی نہ ہوگا نا، پھر تو کام ہی نہ بنے گا. تو بھائی پلس کے ساتھ مائنس بھی ضروری ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے منع کی ہوئی باتوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے. تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله, بڑی بڑی تمنائیں اللہ سے رکھتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے, یہ معاملہ کریں گے. اختیاری کوشش تو کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. اگر اختیاری کوشش ہم نے نہ کی تو بڑے مجرم ہم ثابت ہوں گے, خدا نخواستہ. اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت نصیب فرمائے, اپنی نافرمانی سے 100% بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور زندگی کے ہر ہر لمحے کی اللہ تعالی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. کل ہم نے وہاں لانڈھی میں بیان کیا تھا, تو ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو یہ دعا تو آتی ہی ہوگی, لیکن کوئی ایک ہی گھر سے ہمیں سوال آیا کہ یہ دعا ہمیں لکھ کے دے دیجئے, ہمیں یاد نہیں ہے. تو معلوم ہو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی لوگ دین کی بات غور سے سن رہے ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ان کو دین کی طلب ہے. تو لیکن ایک گھر کے علاوہ یا ماشاءاللہ 5 موبائل سے 25 گھر تو سن ہی رہے ہیں اور حاضرین بھی ہیں سب سامعین سامعات, لیکن ایک گھر سے ہم کو سوال آیا کہ ہمیں یہ لکھ دیجیے. آپ پتہ نہیں لوگ سنتے بھی ہیں ہماری بات یا نہیں, یا خالی گھنٹی بجا کر موبائل پہ اور دوسرے کام میں چلے جاتے ہیں, معلوم نہیں, ہم کو پتہ نہیں چلتا. بعض اوقات کبھی کبھی تو میسج آ جاتے ہیں, لیکن اکثر ایک عرصے سے یہ ہوتا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہے کہ لوگ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. تو بھائی کبھی کبھار تو اپنی اطلاع کریں, اور اطلاع میں اس قدر سستی ہے, اس قدر سستی ہے کہ بہت ہی دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ بیعت ہو گئے, بس یہ سمجھا کہ اب تو خود ہی جو ہے, جو خواجہ صاحب نے فرمایا تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر, دوش مانے کندھا. تم یہ سمجھتے ہو کہ مرشد تمہیں کندھے پہ بٹھا کے جنت پار کرائے گا, یا جعلی پیر جو جس طرح سے یہ وعدے کرتے ہیں جھوٹے کذاب, تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر, یہ تیرا رہ رہو خیال خام ہے. راہبر تو بس بتلا دیتا ہے راہ, راہ چلنا راہ رہو کا کام ہے. اب آپ نے کسی بزرگ کے اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, یا اس کے خادم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا نیک گمانی میں, تو اب تو کام شروع ہوا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں اب ہمارا کام ہی ختم ہو گیا, لو بھائی بس بیعت ہو گئے, اب جو جی چاہے کرو, غفلت میں پڑے سوتے رہو, انگریزی ناولیں پڑھو, ڈائجسٹیں پڑھو, اور ابھی دل نہیں لگ رہا چھوڑو, تسبیح بعد میں کر لیں گے, اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. اطلاع کوئی نہیں, 2-4 دن تسبیح کرنے کے بعد, اطلاع دینی بھی ہوئی تو 2-4 دن تسبیح کرنے کے بعد کہا آج کل الحمدللہ ہم ذکر کر رہے ہیں. یہ ہوشیاریاں کس کے لیے ہیں بھائی؟ اللہ کو ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو بھائی ذکر اللہ کی پابندی بھی ہو, سنتوں کی اتباع بھی ہو, اور اطلاع اور اتباع تجویزات جو اصل اس راستے کا حق ہے. فرماتے ہیں کہ مرشد کے 3 حق ہیں, رکھ ان کو یاد, اطلاع و اتباع انقیاد. اور ایک جگہ 4 حق بھی بتائے مرشد کے ہیں, 4 حق, رکھ ان کو یاد, اطلاع و اتباع انقیاد و اعتماد. کہ اعتماد بھی ہو کہ میرے پیر نے مجھے جو بات بتائی ہے, جو راستہ بتایا ہے, بس اسی میں انشاءاللہ تعالی مجھے نفع ہوگا. اس لیے کہ نفع دینے والی تو ذات اللہ تعالی کی ہے, اور پیر جو راستہ بتاتا ہے وہ اللہ کے بھروسے پر بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں, اس کو طریقہ الہام فرماتے ہیں. اور میں بار بار یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی اصل کام تو اللہ ہی بناتے ہیں. اگر پیر ٹوٹا پھوٹا بھی ہو, کمزور بھی ہو, اور اس میں کچھ کمی کمزوری نقصان بھی ہو, لیکن طالب کا حسن ظن اس کو یقیناً اللہ تک پہنچا دے گا, منزل مقصود تک پہنچا دے گا. جیسے ہمارے حضرت بھی کئی بار اس واقعے کو سنا چکے تھے کہ ایک ڈاکو تھا پہاڑ میں چھپا ہوا, تو ایسا تھا کہ اس نے روپ بھرا ہوا تھا اللہ والوں کے جیسا, داڑھی کرتا وغیرہ سب, لمبا کرتا داڑھی بھی اور ٹوپی بھی سب. تو ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی اللہ کی تلاش میں کہ ابھی کوئی بزرگ ہمیں کوئی رہنما مل جائے تو ہم جو ہے اس سے کچھ اللہ کا راستہ پوچھیں. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے یہ شعر پڑھا کرتے تھے, اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان, مجھ کو بتلا دے تو اے رب جہاں. بچپن سے حضرت والا کا یہ ذوق تھا اللہ کی تلاش. تو یہ جماعت بھی اللہ کی تلاش میں تھی کہ کوئی اللہ والا مل جائے ہم کو تو ہم اس سے تربیت لیں, مجاہدہ کریں, کچھ اللہ اللہ کریں تو ہم اللہ کو پالیں, اپنی منزل کو ہم پالیں. تو ان پر نظر پڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی کہ بھائی بڑے بزرگ آدمی ہیں, چلو انہی کے پاس رہ پڑتے ہیں. وہ جماعت ان کے پاس رہنے لگی. اب یہ بےچارے تھے ڈاکو, اب یہ بتاتے تو تھے, ڈرتے بھی تھے کہ کہیں میرا راز نہ کھل جائے. تو بہرحال وہ جماعت رہی ان کے ساتھ حسن ظن پہ, دیکھیے وہ ڈاکو تھے لیکن حسن ظن سے ان کے ساتھ رہی کہ یہ اللہ والے. اللہ تعالیٰ نے اس پوری کی پوری جماعت کو بہت ہی اونچے درجے کا ولی بنا دیا. اب جو ہے یہ اولیاء اللہ جو ہے یہ بہت ہی احسان مند ہو گئے ان صاحب کے جو ڈاکو تھے, اور ایک دن مل کر سر جوڑ کے بیٹھے کہ آج ہم ضرور مراقبہ کریں گے, دیکھیں گے کہ ہمارے پیر کا کیا درجہ ہے, اللہ کے ہاں کیا ان کا مقام ہے کہ یہ غوث ہیں, قطب ہیں, ابدال ہیں, کون ہیں. تو بڑا انہوں نے کوشش کی لیکن کچھ بھی ان کو نہ حاصل ہوا. بہت محنت کے بعد بھی جب کچھ حاصل نہ ہوا تو ان کے پاس حاضر ہوئے کہ حضور بات یہ ہے کہ آج ہمارا دل چاہا کہ ہم معلوم تو کریں کہ ہمارا پیر کس درجے کا ہے, تو لیکن ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہ ہوا, اب آپ ہی کچھ بتا دیجئے کہ آپ کہاں ہیں, کیا درجہ ہے آپ کا. تو انہوں نے وہ بیچارے پھر رونے لگے, انہوں نے کہا کہ بھائی اصلیت تو میری یہ ہے کہ میں تو ڈاکو ہوں اور میں تو یوں ہی بنا بیٹھا تھا, آپ لوگ آ گئے تو میں نے آپ کو بتانا شروع کر دیا, اور میں اس خیال میں تھا کہ کہیں میرا راز نہ کھل جائے, میری پردہ پوشی رہے, اللہ والوں کے بھیس میں ہوں. تو میرا تو معاملہ بھائی یہ ہے کہ میں ڈاکو ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. تو وہ بھی عجیب احسان مند تھے, عجیب غیور غیرت مند لوگ تھے, اور اولیاء تو ہوتے ہی غیرت مند ہیں اور شکر گزار ہوتے ہیں تو احسان مند ہوتے ہیں. تو جب ان سے انہوں نے یہ منزل پائی تھی, اتنی بڑی دولت پائی تھی, تو پھر انہوں نے اپنے پیر کے لیے رونا شروع کر دیا کہ یا اللہ ان کی برکت سے تو آپ نے ہمیں اپنا پتہ بتایا, اپنا نشان بتایا, اور یہ بیچارے خود تو محروم ہیں, تو اللہ آپ ان کو بھی کچھ عطا فرما دیجئے. تو ان کے رونے گڑ گڑانے کی برکت سے اللہ نے اس ڈاکو کی بھی زندگی بدل دی, اس کو بھی ولی اللہ بنا دیا. تو یہ ہے حسن ظن کا معاملہ, یہ راستہ ہی حسن ظن کا ہے. اگر حسن ظن قائم نہ رہا تو پھر کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا, بلکہ اور نقصان در نقصان در نقصان ہوتا رہے گا. تو ایسا موقع ہو تو اس کو چاہیے کہ بھائی کوئی دوسرا پیر تلاش کرے جس سے اس سے اچھا حسن ظن رکھے, کوئی عالم بھی ہو, کوئی سنت و شریعت کا تابع بھی ہو, اور کسی بزرگ کا اجازت یافتہ بھی ہو, تو پھر اس سے تعلق کر لے, کیونکہ اس میں شرم و جھجک کی تو کوئی بات نہیں ہے, مقصود اللہ تعالیٰ ہے, مقصود شیخ نہیں ہے. تو فائدہ نہ ہو رہا ہو تو ایسا کرے, ضرور کرے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے تو یہی فرمایا کہ شیخ کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ بغیر شیخ کے رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے نا, فوراً پیر کو تلاش کرے, بغیر پیر کے 1 دن بھی نہ گزارے, 1 رات بھی نہ گزارے, اتنی اہمیت ہے پیر کی. اور یہاں یہ معاملہ ہے کہ اطلاع و اتباع میں اس قدر سستی اور اس قدر جو ہے وہ ذکر میں غفلت, کسی کو کچھ کسی کو کچھ, اور یہ مصیبت جب سے آ گئی ہے اس کو مصیبت کہیں کیا کہیں, پتہ نہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ بھائی اس سے دین کا کام بھی ہو رہا ہے اور اس سے جو ہے دوسرے, مگر دوسرے کام زیادہ ہو رہے ہیں اس سے, ہے نا. تو اکثر جو ہے اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے اور فضول بھی ہو رہا ہے. ایک تو چیز ہے غلط استعمال, بالکل ہی حرام, گندی فلمیں, گندی تصویریں. اب کوئی بھی سائٹ کھولو جولری دیکھنے کے لیے, فیشن دیکھنے کے, اس میں تو لازمی گندگی بھری ہوئی. کیا ہم تو کچھ دیکھتے نہیں, ہم تو بس صرف یہ دیکھ لیتے, ذرا سی شاپنگ کر لیتے ہیں اس کے ذریعے, یہ سب فضول ہے میرے دوستو. آپ یہ صدق دل سے اپنے دل سے ہم سوچیں, فیصلہ کریں کہ کیا اگر ہم اس میں فیشن ڈیزائن نہ دیکھیں تو کیا ہم مر جائیں گے, کیا ہمیں فاقے پڑ جائیں گے, کیا ہم بیمار پڑ جائیں گے, کچھ بھی تو نہیں ہوگا میرے دوستو, کچھ بھی تو نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے کوئی بھی جو معلوماتی پروگرام اور فلاں اور دھماکہ کے بہانے, شیطان ہم کو خدا سے دور لیے چلا جا رہا ہے, تالیاں پیٹ رہا ہے کہ واہ کیسا ہم نے اعلیٰ ایجاد کیا کہ اللہ کے بندوں کو, اللہ جو ہمارا مشن تھا کہ ان کو جہنم کے راستے پر چلانا ہے, واہ واہ ہم تو کیسے کامیاب جا رہے ہیں, بڑا بہت ہی آسان. اس کے ہوتے تو شیطان کو آرام سے سوئے گا آرام. ہاں بھائی اب تو محنت کی ضرورت ہی نہیں, ہم نے اس شخص کو ایسا آلہ لے کے دے دیا ہے کہ اب یہ یا تو حرام کام کرے گا یا فضول کاموں کے اندر اپنے آپ کو لگا کے خدا سے غافل ہوگا ہی ہوگا, خدا نخواستہ جہنم میں جائے گا. تو وہ تو بڑے آرام سے ہے آج کل. تو اس چیز پہ ہم بہت سنجیدگی سے غور کریں کہ یہ ہمارے کتنے کام آتا ہے, کتنا ہمارا پیٹ بھرتا ہے, کتنے ہماری زندگی کے لمحات میں یہ اضافہ کر دیتا ہے کہ ہماری موت ہم سے دور ہو جائے. ارے موت تو بھائی قریب سے قریب تر ہوتی چلی آ رہی ہے, ہو رہی ہے عمر مثل بس کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم, اور بندہ ہے کہ اپنی موت سے غافل بیٹھا ہے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کروڑہا کروڑہا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایکسپائری ڈیٹ چھاپ کے نہیں بھیجا ہمارے اوپر کہ تم فلاں دن فلاں وقت مر جاؤ گے فلاں زمین پر. اگر یہ لکھ دیتے, حالانکہ یہ لکھی ہوئی چیز ہے لیکن بندے کے سامنے نہیں, بندے کو پتہ نہیں ہے کہ میرا کس وقت جو ہے انتقال ہو جائے گا, کس وقت میں اس دنیا سے آخرت کے جہان میں منتقل ہو جاؤں گا. انتقال مانے منتقل ہونا, پھر یہاں کی کوئی چیز سب کا سب افسانہ ہے, افسانہ بن جائے گی, آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کی قدر نصیب فرماتے ہیں. یہ اوقات ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے, اور گناہ کرنا اور ہے اور ہو جانا اور ہے. اگر گناہ ہو گیا تو مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے, توبہ کر لے, ہے نا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اس دن میں 70 بار بھی کوئی مومن گناہ کر ڈالے اور پھر ہر بار وہ توبہ کر لیتا ہے ندامت کے ساتھ, دو آنسو بھی بہا لیتا ہے, نہیں تو رونی شکل ہی بنا لیتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا وہ عزم کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہر بار اسے معاف فرما دیں گے. میرے مرشد فرماتے تھے کہ بندہ گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے, ہے نا. اور فرمایا کہ گناہوں کے اگر پہاڑوں کے پہاڑ بھی ہوں تو فرمایا کہ جس طرح تھوڑی سی بارود پہاڑ کے پہاڑ اڑا دیتی ہے, ایک توبہ مسلم کی ایک آہ پورے گناہوں کے پہاڑ اڑا دیتی ہے, پاک و صاف ہو جاتا ہے بندہ ہر بار. یہ فرمایا کہ 70 بار تو عادت نہیں ہے کہ 71ویں بار اگر وہ گناہ کرے گا تو معاف نہیں کریں گے اللہ, 1000 بار بھی ہو جائے تو بھی معاف فرمائیں گے. 70 کا عدد تقصیر کے لیے آتا ہے کہ کتنے بھی گناہ اس کے ہو جائیں, کتنی بار بھی وہ گناہ کر لے تو بھر بھائی کیا فکر ہے, ہے مایوسی کی کیا بات ہے. ہاں کوشش پوری کرے اور اپنے ساتھ انصاف کرے. وہ کہتے نا کہ بی لائل ٹو یور سیلف, آپ اپنے ساتھ انصاف کریں, حقیقت پسندی سے کام لیں کہ آپ گناہ کر رہے ہیں یا گناہ آپ سے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, کہ اللہ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو اور سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے, دل کے اندر جو خیالات ہیں وہ بھی جانتا ہے, دل کے اندر جو چوریاں ہیں وہ بھی جانتا ہے, چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زندگی کی خوب قدر کی, ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے, اور اب تک جو غفلت اور گناہ ہم نے کر ڈالے ہیں اپنی بیوقوفی سے, اللہ پاک اب اس سب کو بلوغ سے لے کر آج تک کے ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ میرے بھی, میرے گھر والوں کے اور سب دوستوں ان کے گھر والوں کے اور تمام مسلمین و مسلمات کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے, خاص لطف و کرم سے معاف فرما دے, سب کا سب گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دے, اور آئندہ زندگی کو اپنی فرما برداری میں خرچ کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے, اور 100% نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.